بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے صحابہ کرام کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا عقیدہ، اور چند اہم مسائل بیان کیے تھے، اور جو سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ رہ گیا تھا، غالباً یہ اس باب میں آخری مسئلہ ہے، یعنی صحابہ کرام کے تعلق سے جو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اس کے تعلق سے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے جسے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے آخر میں بیان کیا ہے. فرماتے ہیں: وَيُمْسِكُونَ عَمَّ شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، اور خاموشی اختیار کرتے ہیں جو کچھ ہوا صحابہ کرام کے بیچ میں جھگڑے یا نزاع کے تعلق سے. شیخ مذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بیچ میں سیدنا عمر کے وفات کے بعد، یا سیدنا عمر کے قتل اور شہادت کے بعد، بہت سے نزاعات اور جھگڑے ہوئے، آپس میں اختلافات ہوئے، اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے قتل و شہادت کے بعد معاملہ مزید شدت اختیار کر گیا، اور یہ نزاع جو ہے قتال کی حد تک چلا گیا. یہ معاملات معروف ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور بلا شک و شبہ یہ معاملات، یعنی جھگڑے کے اور قتال کے جو صحابہ کرام کے بیچ میں تھے، یہ تأویل اور اجتہاد کی بنیاد پر واقع ہوئے. ان میں سے سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیدہ عائشہ اور سیدنا زبیر بن عوام نے جب سیدنا علی سے قتال کیا، رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ باطل پہ اور سیدنا علی حق پر ہے، یہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں. اور اس لیے بات لازم نہیں آتی کہ انہوں نے حق کو پایا بھی ہو، یعنی جو صحابہ کرام کے بیچ میں جھگڑے ہوئے تو دونوں طرف یہی سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں، ان میں سے کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ وہ باطل پہ. اگر باطل پہ تو کیوں جھگڑا کرتے، کیوں قتال کرتے؟ مجتہدین ہیں، علماء تھے، مجتہدین تھے، تو ان میں سے سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں. لیکن قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو حق کے لیے لڑتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حق پر ہی ہو. بعض اوقات سے بعض اوقات ایک عالم سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، وہ اپنے موقف پر جبکہ غلط ہو اس پر ڈٹا رہتا ہے، کیونکہ یہی سمجھتا ہے وہ حق پر ہے، جبکہ اس سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے. میں عام معاملات کی بات کر رہا ہوں. ایک حاکم، ایک مفتی فیصلہ کرتا ہے، اس کا وہ فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا فیصلہ صحیح، اس پر ڈٹا رہتا ہے، جبکہ باقی جو قاضی ہیں، باقی جو مجتہدین، اسے کہتے کہ آپ کی بات غلط ہے. تو ایسا ممکن ہے. تو یہ سمجھنا کہ فلان یا میں حق پر ہوں، اس سے بات یہ لازم نہیں آتی کہ اس نے حق کو بھی پا لیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بات ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو، ان سے خطا ہوئی ہو، اور ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے یہ اقدام جو ہے یہ اجتہاد بنیاد پر تھا، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاکم جو ہے اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو اسے دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد غلط ثابت ہوتا ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، تو اسے ایک اجر ملتا ہے. یہ معروف متفق علیہ حدیث ہے. اور صحابہ جو ہے، شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں اگر ان سے خطا بھی ہوئی تو وہ مجتہد ہیں، تو ان کو ایک اجر ملا ہے، ایک اجر کے مستحق ہیں وہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا ہے، ہمارا موقف جو ہے وہ دو حصوں پر، یہ اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ فاعل پر حکم کیا ہے، اور دوسرا جو ہے فاعل سے یا فاعل کے متعلق ہمارا موقف کیا ہے، جھگڑا ہوا، قتال ہوا، جھگڑے کرنے والے کا حکم کیا ہے، اور ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے جس نے جھگڑا کیا ہے یا قتال کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں جو پہلی بات ہے کہ فاعل پر حکم جو ہے، اس کے متعلق پہلے گزر چکا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ ان کے بیچ میں ہوا ہے وہ اجتہاد بنیاد پر تھا، اور اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تو خطا کرنے والے معذور ہوتا ہے، مغفور له ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، اس کا مؤاخذہ نہیں ہوتا، اور وہ مغفرت کا مستحق بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی جائے کیونکہ مجتہد ہے. اور ہمارا موقف فاعل کے تعلق سے جس سے یہ خطا ہوئی ہے، تو ہمارا اوپر واجب یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں جو کچھ بھی ان کے بیچ میں جھگڑا ہوا. ہم کیوں نہیں بات کرتے ان کے تعلق سے کہ ان کے لیے گالی گلوچ اور برا بھلا کہنے کا کسی کو موقع ملے، یا ہم آپس میں گالی گلوچ پر اتر آئیں اور ایک دوسرے کے لیے بغض نفرت ہمارے بیچ میں پیدا ہو جائے. تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں یا تو ہم گنہگار ہوتے ہیں، یا ہم بچ جاتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے. جو بھی صحابہ کرام کے خلاف بات کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے بیچ میں جو معاملات طے ہوئے تھے یا واقع ہوئے تھے، جو جھگڑے ہوئے تھے، تو اگر ہم اس بحث مباحث میں آپس میں پڑھتے ہیں تو چاہے کوئی شخص کسی کی سائڈ لے یا نہ لے، جھگڑا تو ہوگا ہمارے بیچ میں بھی، آپس میں کینہ بھی ہوگا، بغض نفرت بھی پیدا ہوگی، گالی گلوچ بھی ہوگی، بد زبانی بد کلامی بھی ہو جائے گی، تلخ کلامی بھی ہو جائے گی. تو اسی بنیاد پر جو نتیجہ نکلے گا، اما آثمون و اما سالمون، یا تو گنہگار ہوں گے یا پھر بچ جائیں گے. السلام ورحمۃ اللہ. ولسنا غانمین ابدا، لیکن اس سے فائدہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے. اگر کبھی بھی ان معاملات پہ ہم بات کرتے ہیں، اسے دیکھیں سکوت کیوں اختیار کیا جاتا ہے. ہم بار بار پڑھتے عقیدے کی کتابوں میں اور رسول جماعت کے عقیدے کے اصول جب ہم بات کر جب بیان کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بات ہوتی ہے، جب توحید و سنت کی بات ہوتی ہے، اسی سیاق و سباق میں جب ہم بات کرتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، تو جو سب سے اہم بات وہ یہ آتی ہے سامنے کہ ہم خاموشی اختیار کرتے جو کچھ ان کے بیچ میں ہوا. کیونکہ اگر خاموشی نہیں تو پھر آپ کو بات کرنی پڑے گی. اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کبھی فائدہ حاصل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس نے بھی بات کی ہے دونوں طرف کے فرقین کی، دیکھیں آپ کسی کی سائڈ تو آپ کو لینی پڑے گی. جس کی سائڈ آپ لیتے ہیں دوسروں کو آپ دوسروں کو برا کہنے پڑے گا آپ کو. مجتہد علماء ہیں، اگر ان سے ابھی کو چھوڑنے جا رہا، ایک عام سی کامن سینس کی بات دیکھیں آپ، یہ باتیں بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. چلیں یوں نہ سمجھیں، آپ یوں سمجھ لیں آپ جس گروہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ کے علماء مجتہدین تو ہے کہ نہیں ہے، کوئی گروہ لے لیں آپ، اہل بدعت کا گروہ لے، کوئی گروہ بھی لے لیں، سب کے پر علماء ہے نا، آپ کے جو آپ کے نزدیک معتبر ترین علماء ہیں، 1, 2, 3, 4, 10 کچھ تو ہوں گے نا، ان کا آپس میں اختلاف کسی مسئلے میں ہو گیا، وہ اختلاف جھگڑے تک چلا گیا، اور آپ کو یقین ہے معتبر عالم ہیں، ثقات ہیں، کیونکہ میرا انتماء میری نسبت ان کی طرف سے ہوتی، ان کی طرف ہوتی ہے نا، مجتہد علماء میں آپس میں جھگڑا ہوا، میرا موقف کیا ہوتا ہے، دل میں میرا کیا ایمان ہوتا ہے کہ بھائی دونوں صحیح ہیں، کیونکہ دونوں علماء دونوں مجتہدین ہیں، ان میں سے ایک حق پر ہے، ایک باطل پہ، یا ایک سے صحیح فیصلہ سے غلط فیصلہ اگر ہوا بھی ہے، مجتہد ہے، اس کا اگر اس کے پاس ہے اور حدیث سامنے رکھ دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب حاکم کوئی فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو دگنا اجر ملتا ہے، تو غلط ثابت ہوتا ہے اس کو ایک اجر ملتا ہے، مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں، حل ہو گیا کہ نہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی شخص جو ہے کہے نہیں یہ عالم ٹھیک ہے، دوسرا کہیں یہ وہ عالم ٹھیک ہے، اس کی بات ٹھیک ہے، اس کی بات غلط ہے، آپ جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوتا ہے جھگڑا کہ نہیں ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا، آپ کیوں آپس میں جھگڑے کرتے کیوں نہیں ہیں، کیونکہ یہ موقع آنے نہیں دیتے کہ ان علماء کے خلاف کوئی بات کر سکے، پہلے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، کیسے حل کر دیتے، حدیث سامنے رکھ دیتے ہیں، سمپل سا سوال ہے، کیا صحابہ کرام زیادہ حق نہیں رکھتے، اگر میرے گروہ کو علماء حق رکھتے ہیں، آپ کے گروہ کو علماء حق رکھتے ہیں کہ اگر ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، اور مجتہدین ہیں، میں یقیناً جانتا ہوں مجتہدین ہیں، ان میں سے ایک میں، دونوں میں ایک میں خطا ہو گئی ہے فیصلہ کرنے میں، غلطی ہو گئی ہے، اگر وہ معذور ہے تو صحابہ معذور کیوں نہیں ہے، اگر وہ معذور ہے تو صحابہ کا معذور کیوں نہیں، ان کو اجر کیوں نہیں مل سکتا، اگر یہاں پہ خاموش اختیار کر سکتے ہیں تو پھر وہاں پہ خاموش اختیار کیوں نہیں کر سکتے، کون زیادہ حق رکھتا ہے، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، میں بار بار کہتا ہوں، اگر امت میں کوئی اولیاء ہیں، وہ یقیناً اولیاء ہیں، ہمارا ایمان ہے اولیاء موجود ہیں، تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں، ہمارا تو یہ ایمان ہے، اگر آپ کے علماء اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان سے خطا ہو جاتی ہے، فیصلے میں خطا کر دی ہے، تب بھی وہ معذور ہیں، تو صحابہ جو اولیاؤں کے سردار ہیں وہ معذور کیوں نہیں ہیں، اگر یہاں پر میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، جو ان کے بیچ میں جھگڑا ہوا، جو ان کے معاملات آپس میں خراب ہوئے، جو کچھ بھی ہوا، اہل فتنہ نے کرنا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تاریخ حصہ بن گیا، وہ بدلا نہیں جا سکتا، لیکن کیا بد زبانی، بد کلامی، گالی گلوچ اور ان مسائل کو سر عام بیان کرنا، کیا کوئی عقل مندی کی بات ہے، کوئی حکمت کی بات ہے، اس لیے شیخ صاحب بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں ونحن في فعلنا هذا اما آثمون واما سالمون ولسنا غانمين ابدا، کبھی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، بات کر دیکھ، جس نے بات کی ہے، یہ گروہ خوارج کے اور یہ نواصب نکلے ہیں، خوارج نکلے ہیں، روافض نکلے ہیں سارے، فائدہ کیا ہو بتائے مجھے، سوائے نفرتوں کے، بغض کے، آپس میں جھگڑوں کے، بد کلامی اور یہ سارے مسئلے، وجہ کیا، بنیاد کیا ہے، یہی سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے سید علی پہ زیادتی کی ہے، لوگوں کہتے ہیں سید علی پہ زیادتی کی، اب ہم جھگڑا ہو گیا، اب زیادتی جس نے بھی کی ہے، جس سے بھی ہوئی ہے، اجتہاد کی بنیاد پر ہوئی ہے، علماء تھے، ان کے پاس ان کا عذر ہے، ہمارے پاس کیا عذر ہے، روز محشر ہم رب کریم کیا جواب دیں گے کہ میں نے کیوں اپنی زبان کھولی تھی، میں نے کیوں ان کی جو برائیاں تھیں سرعام بیان کی تھی، نقصان ہے کہ نہیں، خسارہ ہے کہ نہیں، تو خسارے سے بچنے کے لیے کیا بہترین راستہ ہے، خاموشی اختیار کرنا، دوسری مثال لینے، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، گھر میں اپنی فیملی کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے ہوتے ہیں، والدین کا اولاد کے ساتھ، اولاد کے والدین کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، اگر آپ کے والد اور والدہ کا جھگڑا ہو گیا آپس میں، آپ سلام بیان کرتے ہیں یا خاموش اختیار کرتے ہیں، کیوں خاموش اختیار کرتے ہیں، سلام بات کیوں نہیں کرتے آپ، کیوں نہیں کرتے، بے حرمتی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، بے قدری ہوتی ہے، پھر بد زبانی ہوگی، بد کلامی ہوگی، لوگ برا بلا کہیں گے، گالی گلوچ ہوگی، کیا میں برداشت کروں گا یہ اپنے والدین کے لیے، چاہے ان میں سے کسی ایک کی غلطی ہو یا نہ ہو، یہ دونوں کی غلطی ہی کیوں نہ ہو، جس بات میں انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے، نہیں، کیا صحابہ اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن زیادہ حق نہیں رکھتی کہ خاموش اختیار کی جائے ان کے بیچ میں ہوا، سبحان اللہ، واپس آتے ہیں، اب دیکھیں یہ تو ایک بنیادی بات تھی، ایک مقدمے کے طور پر چند جملے تھے صحابہ کرام کے تعلق سے جو ان کے بیچ میں آپس میں جھگڑا ہوا. کیا کرنا ہے؟ خاموشی اختیار کرنی. کیوں کرنی؟ میں نے بتا دیا ہے، قرآن سنت کی روشنی میں پہلے بھی گزر چکا ہے. اور ایک حدیث آپ یاد کر لیں، سلسلہ صحیحہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، واضح لفظ ہے، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرنا، اگر ان کے خلاف کوئی بات ہو، ان کے خلاف کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے تو پھر خاموشی اختیار کرنی ہے. معروف حدیث ہے، اس لیے اکثر عقیدے کی کتابوں میں آپ کے جملے نظر آئے گا اور خاموشی اختیار کرتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں جو کچھ صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا. یہاں پر شیخ الاسلام نے یہی جملہ بیان کیا ہے وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَأَمْسِكُوا، کے لفظ سے، حدیث کے لفظ سے یہ جملہ لیا گیا ہے. اچھا، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ، وَيَقُولُونَ، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، يَقُولُونَ سے مراد ہمارا ایمان ہے، ہم زبان سے وہی کہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارا ایمان ہوتا ہے. عقیدہ کتاب اگر پڑھیں نا، وَيَقُولُونَ وَنَقُولُ سے کیا مراد ہے؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ زبان بھی، زبان کے کلام بھی ایمان کا حصہ ہے. تو جو دل میں ہمارا ایمان ہے اس کو ہم بیان اپنی زبان سے کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةُ فِي مَسَاوِئِهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنَقَصَ غُيْرَ عَنْ وَجْهِهِ الصَّرِيحِ. انڈر لائن کریں ذرا، پیاری باتیں آ رہی ہیں. اب دیکھیں صحابہ کرام کو دفاع کیسے کیا جاتا ہے اور دفاع کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے. میں نے واجب دیا تھا پچھلے درس میں، مجھے یاد ہے یہ واجب، جس نے نہیں کیا اگلے درس میں پھر، کیونکہ یہاں پہ کچھ خلاصہ ہے، کچھ چیزیں آپ کو ملیں گی، بے شک وہ بھی ایڈ کر لینا واجب میں. آپ کے پاس ایک علمی مادہ تیار ہو جائے گا کہ جہاں پر، جس جگہ پر بھی، جس وقت بھی کوئی بھی صحابہ کرام کے خلاف یا اہل بیت کے خلاف، کیونکہ ہمیشہ میں کہتا ہوں جب صحابہ کا لفظ آ جائے تو اہل بیت ان میں شامل ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ بار بار کہیں کہ صحابہ اور اہل بیت، جب صحابہ کہہ دیا تو اہل بیت اس میں شامل ہیں. لیکن جب مزید تفصیل کی بات کرتے ہیں پھر دونوں کی باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن جب صحابہ کا مطلقاً بیان کیا جائے تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، رسول جماعت کے موقف ہے کہ صحابہ کے لفظ کے اندر ہی اہل بیت شامل ہیں. اچھا، کہ صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کو ایک علمی بات تیار ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کو دفاع کیسے کیا جاتا ہے. لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں اور دفاع کرنا جانتے ہیں. یہ کم سے کم صحابہ کرام کا حق ہے ہمارے اوپر. اچھا، یہ جو آثار ہیں جو صحابہ کرام کے تعلق سے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ آثار ہوتے ہیں نا، یا ہسٹری کی کتابوں میں موجود ہیں، کچھ احادیث کی کتابوں میں ہیں، کچھ تاریخی کتابوں میں ہیں، کچھ سیرت کی کتابوں میں ہیں، یہ موجود ہے، جن میں ان کی برائیوں کا ذکر ہے. ان آثار کے متعلق ہمارا موقف کیا ہے؟ ہم خاموشی اختیار تو کرتے ہیں، دفاع بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کئی احادیث کی کتابوں میں آیا ہے، سیرت کی کتابوں میں آیا ہے، اور کئی غلطیاں سامنے آئی ہیں صحابہ کی، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بلکہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ تم دنیا کو پریفر کرتے تھے، دنیا کو ترجیح دیا کرتے تھے. صحابہ کرام تو دنیا کے پیچھے تھے. اب کچھ جو عراب کے بارے میں آئے ہیں وہ بھی صحابہ کرام پہ بعض لوگ چشمہ کرتے ہیں. الغرض، یہ جو آثار ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے جو مروی اور روایت کیے گئے ہیں، جن میں ان کی برائی کا ذکر ہے، منہا، اب دیکھیں ترتیب، دیکھیں بڑی پیاری ترتیب، اب فنگر ٹپ سے یاد کر سکتے ہیں، منہا ما ہوا کذب، ان میں سے کچھ ہے جو جھوٹ ہے، ثابت ہی نہیں ہے، موضوع ہوگی، سند ضعیف ہوگی، یا حدیث کے جو اصول پر، قواعد پر تولیں گے تو اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کدی بھی جھوٹ باندھا گیا ہے. اور اہل فتنہ نے اگر تلوار اٹھا سکتے ہیں تو جھوٹ کیوں نہیں باندھ سکتے؟ اہل باطن نے تلوار اٹھائی ہے نا، یہ جھگڑا صحابہ کرام کے بیچ میں، عبداللہ بن سبئی یہود اور اس کو ہمنے والا ہم پیالوں نے کیا نا، جب وہ تلوار اٹھا سکتے ہیں تو پھر بد زبانی، بد کلامی نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں باندھ سکتے وہ، اس میں کوئی سوچنے کی بات ہے؟ سبحان اللہ. تو ان میں سے یا تو جھوٹ ہے، ومنہا کچھ ایسا ہے جس کی اصل تو موجود ہے، ما قد زید فیہ ونقص غیر وجہ الصریح، یا تمہیں زیادتی کی گئی ہے یا کمی پیشی کی گئی ہے یا اس کے اثر حقیقت صریح سے اسے بدل دیا گیا ہے. بات اتنی سی تھی وہ اسے اتنا لمبا کر دیا ہے, یا کچھ حق تھا اس میں کچھ کم کر دیا ہے, مکمل باتیں نہیں بیان کی. جب آپ کسی چیز کو سیاق و سباق سے ہٹا کے بات کرتے ہیں اور اس میں کمی پیشی پیدا کر دیتے ہیں تو حقیقت وہی نہیں رہے گی نا, وہ تو بدل جائے گی نا. تو دوسری بات یہ ہے, شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ جو اثار بروی صحابہ کرام کے تعلق سے انہیں تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا جو کذب محض جھوٹ ہے, جو ان میں سے کبھی ہوا ہی نہیں ہے, اور یہ بہت ساری ایسی روایت موجود ہیں جو نواصب آل بیت کے لیے بیان کرتے ہیں اور روافض جو ہیں آل بیت کے دیگر صحابہ کرتے ہیں. دونوں فریقین جو ہیں جو جھوٹی روایات ہیں, من گھڑت روایات کو پیش کرتے ہیں تاکہ اپنا جو مقصد ہو پورا ہو جائے, جو وہ چاہتے ہیں اسے پورا کر دیں, اور کچھ ایسے جن کا اصل تو ہے دوسری جو ہے, لیکن اس میں ذاتی کمی یا اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے. وہذان القسمان کلاهما يجب رده, یہ دونوں قسموں کا رد کرنا واجب ہے, اسے تردید کرنا ہے نا. ایک تو جھوٹ ہے, دوسرا بھی جب سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا دیا جائے تو کب نتیجہ سچ نکلتا ہے کیا؟ وہ بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے, وہ بھی غلط ہوتا ہے, اس لیے دونوں کو رد کرنا واجب ہے. القسم الثالث ما هو صحیح, کچھ صحیح بھی ان سے ثابت ہوا ہے. فماذا نقول فی, اس کے بارے ہم کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اب پہلے ترتیب دیکھیں, فرماتے ہیں والصحیح منه, اب شیخ السلام کو جملہ ہے عقیدہ واسطیہ میں, والصحیح منه هم فیہ معذورون, جو ان سے صحیح ثابت ہے, جو ان کی غلطی ان سے صحیح ثابت ہوئی ہے, هم فیہ معذورون, تو ان کے پاس اس غلطی کا عذر موجود ہے. کیوں؟ اما مجتہدون مصیبون و اما مجتہدون مخطئون, یا تو مجتہد مصیب ہیں, صحیح اجتہاد اور صحیح فیصلہ کیا ہے, یعنی دوگنا اجر کے مستحق ہیں, و اما مجتہدون مخطئون, یا ایسے مجتہد ہیں جن سے خطا ہو گئی ہے, یعنی ایک اجر کے مستحق ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجتہد جب وہ ثواب کو پالے, حق کو پالے, تو اسے دوگنا اجر ملتا ہے, اور اسے خطا ہو جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران, واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر. وہ بھی جو حدیث میں نے بیان کی ہے, متفق علیہ حدیث. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, جو کچھ سیدنا معاویہ سیدنا علی کے بیچ میں ہوا یہ ان کے اجتہاد اور تاویل کی بنیاد پر ہوا, اور اس میں کوئی شک نہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں بعثیم رحمہ اللہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا علی اقرب الى الصواب فیہ من معاویہ. سیدنا علی جو ہیں وہ حق کے زیادہ قریب سیدنا معاویہ سے, بل قد نکاد نجزم بصوابہ, بلکہ ہم جذبے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حق پر تھے, الا ان معاویہ کان مجتہدا, لیکن سیدنا معاویہ بھی مجتہد تھے, اختلاف ہوا ان کے بیچ میں اور جھگڑا ہو اور قتال ہوا. یعنی شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں دونوں مجتہد ہیں, ایک مجتہد سے خطا ہوئی, ایک مجتہد سے حق کو پا لیا ہے, ثواب کو پا لیا ہے, تو دونوں کیا گنہگار ہیں کیا؟ جنہوں نے حق کو پایا ہے دوگنا اجر ملے گا اسے, جن سے خطا ہوئی ان کو ایک اجر تو ملے گا نا. اصل بات یہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ سیدنا علی اقرب الى الصواب تھے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ویح عمار تقتله الفئه الباغیہ, متفق علیہ حدیث ہے کہ اے خراب عمار کی, یہ محاورتاً کہا جاتا ہے جملہ عربی میں, اسے وہ گروہ قتل کرے گا جو بغاوت پر اترے گا, الفئۃ الباغیہ, باغی گروہ جو ہے, یعنی جس گروہ سے خطا ہوگی، جو گروہ غلطی پر ہوگا، اور جنہوں نے سیدنا عمار کا قتل کیا ہے وہ سیدنا معاویہ کے ساتھ تھے. تو اسے ہم یہ جان لیتے کہ جو فئۃ باغیہ جو ہے، جو امام کی اطاعت سے جو باغی تھے، لیکن وہ تاویل، انہوں نے تاویل کیا ہے، یعنی مجتہد تھے، جو ثواب ہے حق سیدنا علی کے ساتھ ہے، اما قطعا و اما ظنا، یا قطعی طور پہ یا جو ظن راجح ہے اس بنیاد پر. اور دوسرا علماء کا جو قول ہے، یہ قول بھی موجود ہے علماء کا، میں وضاحت کر دوں یہاں پہ کہ یہ حدیث جو ہے کہ عمار کو فئۃ الباغی قتل کرے گی، جو باغی گروہ وہ قتل کرے گا، وہ یہ کہتے کہ یہ وہ گروہ ہے جو السلام ورحمۃ اللہ، جس نے جھگڑا کروایا صحابہ کرام کے بیچ میں، اہل فتنہ جو ہیں. کیونکہ دیکھیں گروہ تین تھے، دو نہیں تھے، ہمیں تاریخ دو نظر آتے ہیں. سن عثمان کے قاتل کہاں گئے؟ وہ اڑ تو نہیں گیا آسمان یا زمین تو نہیں نکل گئے نا، وہ تو ان دونوں کے بیچ میں ہی تھے نا کہیں پہ. اکثر سیدنا علی کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور کچھ سیدنا معاویہ کہ جب جنگ صفین ہوئی تو ادھر بھی چلے گئے، کیونکہ معروف تو نہیں تھے، اہل فتنہ تو بہت سارے تعداد میں تھے. تو بعض علماء نے اس حدیث کی یہ توجیہ دی ہے، یہ علماء، یہ قول بھی موجود ہے علماء کا، کہ اس حدیث سے مراد کہ سیدنا عمار کو فی اباغی قتل کرے گی، یہ وہ گروہ ہے جو اہل فتنہ ہے، نہ کہ سیدنا معاویہ ہے. یعنی سن جماعت علماء کا اس میں دو اقوال ہیں، ایک سیدنا معاویہ کے گروہ والا بھی ہے اور دوسرا اہل فتنہ والے بھی ہیں. شیخ معتمد رحمہ اللہ یہاں پہ یہ فرما رہے کہ اہل فتنہ نہیں بلکہ سیدنا معاویہ کے گروہ والے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اکثر علماء کا یہی موقف ہے. اور سیدنا عمار قتل ہوئے اسی جنگ صفین میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو حدیث جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو قتل کرے گا وہ حق پر نہیں ہوگا، تو اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ حق پر نہیں تھے اس بنیاد پر. لیکن کیا گنہگار تھے؟ کیا ان کو برا بھلا کہا جائے گا اس بنیاد پر؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ سکوت اختیار کرتے ہیں. بھائی کیوں کرتے ہیں؟ ایک باغی گروہ ہے پھر سکوت اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ جب صحابہ کرام کا ذکر ہو ایسے معاملات میں، فتنے کے معاملات میں، جھگڑے کے معاملات میں، تو کیا کرنا ہے؟ خاموش اختیار کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ نقصان نقصان ہے نا. تیسری بات کہ مجتہدین ہیں، سیدنا معاویہ مجتہد ہیں، ان کے جو ساتھ صاحب وہ مجتہد تھے، اور اگر مجتہد سے غلطی ہو جائے فیصلہ کرنے میں تو اسے ایک اجر ملے گا کہ نہیں، ایک اجر مستحق ہے کہ نہیں، جیسے کہ متفق الحدیث میں نے ابھی بیان کیا ہے. تو اس بنیاد پر خاموشی اختیار کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک چوتھی قسم بھی ہے جو کچھ صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا. اب چوتھی قسم کہاں سے آ گئی؟ صحابہ کرام کے تعلق سے جو روایات موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں وغیرہ، یہ روایات یا تو جھوٹ ہے یا سچ ہے لیکن اس میں زیادتی اور کمی پیشی کی گئی ہے، یا زیادتی کی گئی ہے یا اسے تبدیل کیا گیا ہے، فیبریکیٹ کیا گیا ہے. دونوں کو رد کرنا واجب ہے. تیسرا صحیح ہے، وہی صحیح واقعہ ان سے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ سیدنا علی سرماؤ کے بیچ میں ہو، ابھی یہ بیان کیا ہے، یہ تیسری قسم ہے. اور اس میں ہمارا موقف کیا ہے کہ دونوں مجتہدین ہیں، جو حق پر ہے دگن اجر ملا ہے، دگن اجر کا مستحق ہے، جس سے خطا ہوئی وہ ایک اجر کا مستحق ہے، ٹھیک ہے. اب چوتھی قسم سنیں ذرا. شمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چوتھی قسم بھی موجود ہے صحابہ کرام سے جو ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جو اجتہاد بنیاد پر نہیں ہوئی، انہی تاویل پہ ان سے خطا واقع ہوئی ہے. اجتہاد والی تو بات ہو گئی نا، تیسری معذور ہیں ماجور ہیں. اب جو اجتہاد کے بغیر ہوئی اس کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے؟ یعنی سید حسان بن ثابت اور سید مصطح کی مثال دیتا ہوں میں. قصۃ الافق میں جب سید عائشہ پر تہمت لگا دی گئی نعوذ باللہ بدکاری کی، یہ بھی شامل تھے سبحان اللہ. اسد مصطلح جو بدری صحابی ہیں، صحابی ہیں، پھر واقع ہوا کہ نہ ہوا؟ اب یہ کوئی اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے؟ اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خطا ہے، ثابت ہوئی، واقع ہوئی. اس کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے؟ اس کے بارے میں جب میں نے نام لیا ہے تو اب اس کا جواب پہلے دے دوں، پھر آگے چلتے ہیں. ان پر حد قائم کی گئی تھی، حد القذف جو ہے، وہ جس پر حد قائم کی جائے اس کا گناہ باقی رہتا ہے، حد کے بعد ختم، گناہ ختم. اچھا اب دیکھیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہم مع ذلک لا یعتقدون ان کل واحد من الصحابۃ معصوم عن کبائر الاثم وصغائره. اب اگلا مسئلہ آ گیا ہے، یہ چوتھا جو ہے، چوتھا کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے، اب فرد کی بات ہو رہی، سب جو ہیں معصوم عن الکبائر نہیں ہے، اور نہ ہی عن الصغائر، کبیرہ صغیرہ گناہ سے معصوم نہیں ہے. اس سے کبیرہ گناہ بھی ہوئے ہیں، میں نے مثال دی ہے قذف کی، کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور صغیرہ گناہ بھی ان سے ہوئے ہیں. صغیرہ گناہ تو کفارہ ہو جاتا ہے نماز سے، روزے سے، نیک اعمال سے. اب بات ہے کبیرہ گناہ کی، اس کے تعلق سے ہمارے پاس کیا جواب ہے، ہم کیسے دفاع کریں گے؟ اب کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس کیا دفاع کرنے کا طریقہ اور ٹولز ہیں؟ آئے دیکھتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جو شیخ الاسلام نے بات کی ہے رحمہ اللہ نے، کہ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ معصوم عن الکبائر والصغائر ہیں، یعنی کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. اور اس کی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون. اسے احمد نے روایت کیا ہے، ترمذی نے اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے کہ آدم کی اولاد ساری خطا کار ہے، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، معروف حدیث ہے. اس میں صحابہ بھی شامل ہے کہ نہیں؟ صحابہ بھی شامل ہیں. انبیاء شامل ہیں؟ نہیں. کیوں؟ انبیاء بھی آدم کی اولاد میں سے ہیں نا، کیونکہ وہ معصوم ہیں، ان کو عصمت کی الگ دلائل موجود ہے قرآن سنت میں، وحی نازل ہوتی ہے اور وحی سے عصمت ان کو حاصل ہو گئی ہے. اب صحابہ کرام فردی طور پر معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کا اجماع معصوم ہے، یاد رکھیں، صحابہ کرام کا اجماع کسی بات پہ ہو گیا وہ معصوم ہے، کیونکہ اجماع دین کا ماخذ ہے، سورس ہے، جس سے قرآن ہے، سنت ہے، صحیح حدیث ہے، تیسرے نمبر پہ اجماع ہے. تو اجماع صحابہ کا جو ہے معصوم ہے. ممکن نہیں ہے کبھی بھی کہ صحابہ جو ہے کسی برائی پر یا کبیرہ گناہ پر جو ہے جمع ہو جائیں، یا اسے حلال سمجھیں، یا اسے حلال سمجھ کے کریں. لیکن کہ جو فرد ہے اس سے کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ سیدنا مصطح سے، سیدنا حسان بن ثابت سے، سیدنا حمدہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے قصۃ الافک میں، اور قصۃ الافک مشہور ہے، متفق علیہ حدیث میں قصے موجود ہیں کہ سیدہ عائشہ پر تہمت لگا دی گئی بدکاری کی، معروف قصہ ہے. اور جو منافقین تھے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا، اور ان کی وجہ سے، ان کی طرف سے یہ سب سے پہلے یہ فتنہ شروع ہوا. لیکن بعض صحابہ بھی، یہ تین جو نام ہیں صحابہ کے، دو مرد اور ایک عورت جو ہے، یہ شامل ہو گئے تھے. اور یہ اللہ کی حکمت ہے، سبحان اللہ. دیکھیں سورۃ النور کی آیات میں یہ قصہ موجود ہے، اور اتنے پیارے سواق و سباق سے اللہ نے قصہ کو بیان کیا ہے، واللہ آپ حیران ہو جائیں گے. جو پہلی آیات ہیں، پہلی غالباً 26 یا 30 آیات جو ہیں، شروع سے لے کے پڑھ لیں آپ، یعنی یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برات کا ثبوت قرآن مجید میں بیان کیا ہے. اگر حدیث ہوتی تو کہتے ہیں نا، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، بنگھڑت بھی ہو سکتی ہے، فلاں بھی ہو سکتی ہے، فلاں بھی ہو سکتی ہے. اللہ کی پاک کلام تا قیامت تلاوت ہوتی رہے گی، اور برات کا ثبوت تا قیامت ملتا رہے گا. اس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے لیے شر نہیں، اس میں خیر ہے. اب خیر اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہماری ماں پر کوئی بدکار کی تہمت لگا دے، اس میں ہمارے لیے کیا خیر ہے؟ سبحان اللہ. لیکن سبحان اللہ، اس کے ساتھ جو خیر مترتب تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. الغرض واجب نوٹ کر لیں، واجب سورۃ النور میں یہ جو سدائش کی برات کا قصہ جو ہے اس پہ آپ نے دیکھنا ہے، اس میں سے صرف زیادہ نہیں 8 سے یا 7 سے 10 کے بیچ میں جو اہم پیغام ہے وہ آپ نے نکالنے ہیں. پیغام بتا دو 100 سے زیادہ ہے، آپ 10 بتا دیں کافی ہے. علماء نے جو ان آیات سے اور حدیث سے جو پیغام اخذ کیے ہیں وہ 100 سے زیادہ ہیں. اچھا واپس آتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ان صحابہ سے ہوا، ان 3 صحابہ سے ہوا، ان کو پاکیزگی مل گئی ان پر حد قائم کرنے سے، اس گناہ سے وہ پاک ہو گئے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بل یجوز علیہم الذنوب فی الجملہ، بلکہ گناہ ان کے لیے جائز ہے فی الجملہ، عمومی طور پر صحابہ کرام سے گناہ ممکن ہے، یعنی جیسے کہ باقی بشر اور لوگ ان سے گناہ ہوتے ہیں، صحابہ کرام بھی بشر ہی ہیں، معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک امتیاز حاصل کر چکے ہیں باقی لوگوں سے. وہ کیا ہے؟ اب شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ مِنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَسْطُرُ عَنْهُمْ إِنْ صَدَر، اور ان کے جو سوابق اور فضائل ہیں، جو انہوں نے خدمت کی ہے دین اسلام کی، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ وسلم مدد اور عائنت کی ہے اور اس دین کی خدمت کی ہے، جو ان کی فضیلتیں موجود ہیں، یہ فضیلتیں ان کے جو گناہ ہوئے ہیں ان سے ان کی مغفرت کے لیے کافی ہیں اگر ان سے کوئی گناہ ہوا ہے تو. شیخ مسیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اسباب میں سے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، چھوٹے اور بڑے گناہ، جو نیکیاں انسان کرتا ہے اور صحابہ کے جو سوابق اور فضائل تھے، کوئی بھی ان کی طرح ان فضائل میں پہنچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، جہاد اپنے مال اور جان سے، اپنی گردنیں پیش کر دیں کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اس گناہ کی مغفرت کے لیے، تلافی کے لیے کافی ہیں، اگرچہ کبیرہ سب سے عظیم و کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو، بشرطے کہ کفر کی حد تک نہ پہنچے. پھر مثال دیتے ہیں، سیدنا حاطب کی مثال دیکھنے، سیدنا حاطب بھی ابھی بلتے رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر بھی متفق علیہ حدیث میں موجود ہے قصہ، سورۃ ممتحنہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں قصہ موجود ہے کہ ایک خفی خط لکھا قریش کے لیے، جس میں اس خط میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو مخفی رکھا، راز میں رکھا کہ حملہ اچانک کر رہا ہے فتح مکہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ملی کہ اس طریقے سے سیدنا حاطب نے کیا ہے، اور معروف قصہ، سیدنا عمر کو غصہ آیا اور یہ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف حدیث ہے یہ بھی متفق علیہ حدیث میں، کہ انہ شہید بدرا، یہ بدری صحابی ہے، وہ آپ کیا جانے عمر کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر میں مطلع ہوئے ہیں اور فرمائے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو کچھ بھی کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. سبحان اللہ، یعنی جنگ بدر میں شامل ہونا ہی ان کے لیے بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا نیک عمل ہے، جس سے ان کے گناہ کے بعد میں کچھ ہوتے ہیں تو ان کے کفارے کے لیے جنگ بدر ہی کافی تھی، کیونکہ جنگ بدر بہت بڑی آزمائش تھی، کہاں پر بغیر تیاری کے 313 314 کی تعداد اور کہاں پر ہزار کی جو مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے اور قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے. ان کی یہی نیت تھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اور صحابہ کو قتل کرنا تھا اور بڑی بے دردی سے قتل کرنا تھا تاکہ پوری عرب جو ہے یہ چرچا دیکھے اور کو خبر ملے کہ ہم جب بدلہ لیتے ہیں انتقام لیتے ہم کیسا لیتے ہیں. سبحان اللہ. الغرض تو صحابہ پیچھے نہیں ہٹے اور اپنی گردنیں کلمہ توحید کے لیے دین اسلام کے لیے پیش کر دیں اور جو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور فرشتہ اللہ نازل کیے اس جنگ میں, معروف ہے جنگ بدر کا قصہ جو ہے, اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے عظیم کامیابی سے نوازا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اسام بن رحمہ اللہ حتی انہ یغفر لہم من السیئات ما یغفر لمن بعدہم. یہ بات بھی ہے کہ ان کے جو گناہ ہیں بخش دیے جائیں گے, جبکہ کیونکہ بعد میں آنے والے ہوں گے ان بنیاد پر ان کو گناہ نہیں بخشے جائیں گے. کیوں؟ لأن لهم من الحسنات التي تمحو سيئات ما ليس لمن بعدهم. کیونکہ جو حسنات ہیں جو نیکیاں ہیں جن سے ان کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا, یہ نیکیاں ان لوگوں میں نہیں پائی جا سکتی جو بعد میں آئے ہیں. تابعین کو دیکھے اتباع بہترین زمانے کے لوگ ہیں, کیا جس طرح کے صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر جہاد کیا اور دین کی خدمت کی, مدد عینت کی, کیا بعد میں انہوں نے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اسے جو ثواب اور فوائد وہ لے چکے اور فائز ہو چکے ہیں, بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان سے محروم ہیں, وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. جب فضیلت میں نہیں پہنچ سکتے, جب مدد عینت میں ان کی جو قربانیاں ہیں, جو ان کا جو جہاد ہے, جو ان کے جو مدد عینت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین اسلام کے لیے اور توحید و سنت کے لیے, تو اسی طریقے سے ان کو گناہ بھی اس طریقے سے بخش دے جائیں گے. اور اس کی دلیل میں شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد ثبت بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے, انہم خیر القرون, سب سے بہترین زمانے والے ہیں, وان مد من احدهم اذا تصدق به كان افضل من جبل احد ذهبا ممن بعدهم. اور اگر ان میں سے ایک صحابی جو ہے ایک مد جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, وہ دوسروں کے لیے احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر وہ سونا خرچ کرتا ہے, تو صحابہ کرام کے ایک مد جو ہے, مد کسے کہتے ہیں؟ دو ہتھیلیوں کے مد ہے وہ, یہ نصف ہے ایک ہتھیلی. ایک مد اگر صحابی جو ہے گندم میں سے اناج میں سے کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور بعد میں آنے والے صحابہ کے بعد اگر احد کا پہاڑ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں, تو صحابہ کرام کا ایک جو مد جو ہے وہ اس سے افضل ہے جو بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. کتنی عظیم فضیلت ہے. اب کتنے گناہوں کا کفارہ ہوگا اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے. احد کا پہاڑ دیکھا ہے کہ اس کے گناہ کو بخشش کے لیے کافی نہیں ہے, اور صحابہ کرام جو قربانیاں دی ہیں ان کو بخشش کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ اگر ایک مد اللہ کے راستے میں جنہوں نے دیا ہے یا اس کا آدھا بھی دیا ہے, تو یقیناً آدھا مد بھی احد کے پہاڑ سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ, اور یہ شیخ السلام کا یہ کہنا کہ خیر القرون ہے, یہ اس حدیث میں موجود ہے متفق علیہ حدیث میں. خیر الناس قرن والے حدیث, معروف حدیث ہے, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر بعد میں آنے والا زمانہ, اور پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. تین بہترین زمانے بیان کیے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, وہ صحابہ کرام کا زمانہ, پھر تابعین کا, پھر اتباع تابعین کا زمانہ. اور دوسری بات جو ہے کہ الگ راستے میں خرچ کرنے کی, یہ بھی متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, ابھی کہہ رہا خاموشی اختیار کر, برا بلا نہیں کہنا, وہاں سے لا تسبوا اصحابی, اصحابی ہیں تو برا بلا نہیں کہہ سکتے آپ, منع کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, گالی مت دو, برا بلا مت کہو. سیدنا علی شامل ہیں کہ نہیں؟ صحابی ہیں, جی ہاں صحابی ہیں. سیدنا عثمان صحابی ہیں, سیدنا معاویہ صحابی ہیں, گالی دے سکتے ہیں, برا بلا کہہ سکتے ہیں. لا تسبوا اصحابی, سبحان اللہ, اس میں سب شامل ہیں. جب صحابی ہیں تو اس عموم میں شامل ہے کہ نہیں؟ اس عموم میں شامل ہے. لا تسبوا اصحابی, وجہ فوالذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ بد احدهم ولا نصیفہ، اگر کوئی شخص تم میں سے احد کے پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کے نہ تو ایک مد نہ اس کے آدھے کے برابر ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے جو بعد میں آنے والے ہیں۔ اور پھر قسم بھی کھائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، عجب ہے واللہ، یہ بدھ کی جو بات ہو رہی ہے، وہ نصیفہ کی بات جو ہو رہی ہے، احد کے پہاڑ جتنا سونا اس کے مقابلے میں اگر وہ خرچ کرتے، اس میں سیدنا علی بھی شامل ہیں، سیدنا علی ایک بدھ یا آدھا بدھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے احد کے پہاڑ سے بہتر ہے کہ نہیں؟ اگر سیدنا معاویہ کرے احد کے پہاڑ سے بہتر ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ جو فرق بیان کرتے ہیں دونوں میں تو دلیل کیا ان کے پاس، جبکہ یہاں پر صحابہ کا ذکر ہے اور صحابی اس میں سب صحابہ شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ثم اذا كان قد صدر من احدهم ذنب فيكون قد تاب منه، دیکھیں دفاع کیسے ہو رہا ہے، پھر اگر ان میں سے کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو، اس سے گناہ ہو گیا ہو، فیکون قد تاب منه، تو ان سے توبہ انہوں نے کر لی ہوگی، یعنی اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ بھی اس توبہ سے ختم کر دیا جاتا ہے اور مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے جو وبال ہے اس گناہ کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جو پکڑ ہے، جو گناہ ہے، جو اس کی سزا ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، الى قوله اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، سورۃ الفرقان آیت نمبر 68 سے 70 تک۔ یعنی اگر یہ دیکھیں، یہ بڑا پیارا سیاق ہے، مختلف گناہ کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اس میں شرک بھی، یعنی شرک نہیں کرتے، نہ ہی قتل کرتے ہیں نفس کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، نہ زناکاری کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے گناہ ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، الا استثناء ہے، کسے گناہ نہیں ہوگا، شرک بھی کیا تب بھی گناہ نہیں ہوگا، کفر بھی کیا تب بھی گناہ، الا من، اب دیکھیں، من تاب، توبہ کر لے کفر سے، شرک سے، بدکاری سے، قتل سے، زناکاری، جس نے توبہ کر لی ہے، کوئی گناہ باقی رہتا ہے؟ الا من، اچھا آگے دیکھیں پیاری بات، الا من تاب، ٹھیک ہے، توبہ کرے، وآمن وعمل عملا صالحا، ایمان، توبہ، کیونکہ ایمان مضبوط ہے تو توبہ کی ہے نا، اس لیے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، الا من تاب، توبہ کی ہے، وآمن، ایمان پر قائم رہا، وعمل عملا صالحا، عمل صالح بھی کرتا رہا، سچی توبہ کی نشانی ہے نا۔ اچھا، فاولئک، اب اعزاز دیکھیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ کے گناہ جو ہیں انہیں نیکی میں اللہ بدل دے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے جل شانہ سبحانہ وتعالی، گناہ کیے ہیں، توبہ کے بعد جب ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر مزید اعمال صالح کرتے رہے تو جو صاحب کے گناہ تھے نا نام اعمال میں، وہ سب بدل گئے نیکیوں میں، یہ رب قریب کرم ہے، سبحان اللہ۔ یہ کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے، سب کے لیے، یہ سب کے لیے، ہر مومن کے لیے۔ صحابہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ نہیں؟ زیادہ قربانی، دین کی زیادہ خدمت، زیادہ حق ہے کہ نہیں؟ اگر بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں، ہمارے جیسے فقیر فقرا جو ہیں، اگر ہم سے غلطی ہو جائے، ہم توبہ کر لیں، معافی اپنے رب سے مانگ لیں، اور ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر مزید اعمال صالح کرتے رہے، ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو گناہ وہ نیکی میں، نیکی میں بدل دے گا اللہ تعالیٰ، تو صحابہ کرام کیوں حق نہیں رکھتے؟ جو جو ان سے گناہ ہوئے ہیں اگر ہوئے اور اگر ثابت بھی ہوئے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وَمَن تَابَ مِنَ الذَّنْبِ كَانَ كَمَن لَا ذَنْبَ لَهُ فَلَا أُثِرُ عَلَيْهِ. اور جو توبہ سے اور جو شخص کسی گناہ سے توبہ کر لے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے, گناہ اس گناہ کا کوئی باقی اثر رہتا ہے. پھر شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَتَى بِحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ, یا کوئی ایسی نیکی لے کے آئے گا, اے صحابی نے کوئی ایسی نیکی کی ہوگی جس سے اس کے گناہ مٹا دیے گئے ہوں یا گناہ مٹ جاتے ہوں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان الحسنات یذھبن السیئات, ان الحسنات یذھبن السیئات, سورۃ ہود آیت نمبر 114 میں. اچھا, یا اگر اس سے بھی نہ ہو گناہ کا خاتمہ او غفر له بفضل سابقته, یا مغفرت کر دی جائے گی اس کی جو قربانی جو اس نے دی ہیں پہلے دین اسلام کی اور کلمۃ توحید سر بلندی کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و عانت کرتے ہوئے. لقول تعالی فی الحدیث القدسی فی اہل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم, پہلے گزر چکا ہے. جنگ بدر کا جو سابقہ ہے, جو نیک عمل انہوں نے کیا ہے, یہ ان سوابق میں سے ہے جس اللہ کو بہت پسند ہیں. اور حدیث قدسی میں یہ آئے اللہ تعالی نے فرمایا اے اہل بدر تم جو چاہو کرو, میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. اگر اس سے بھی نہیں ہوا, دیکھ ترتیب دیکھیں, شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقیدہ واسطیہ میں او بشفاعۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی ہم احق الناس بشفاعتہ, ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. شفاعت کس کی ہوتی ہے؟ گنہ گار, جسے گناہ ہو گیا ہو نا, شفاعت کس کی ہوگی؟ گنہ گار کی ہوگی نا. اگر کوئی گناہ جو ہے وہ باقی رہا, نہ توبہ کی ہے نہ استغفار کیا ہے, موت اسی گناہ پر واقع ہوئے اور انسان مر گیا, وہ گناہ اس کے سر پہ ہے, نام اعمال میں گناہ موجود ہے, اب نیکی بھی اس گناہ کو نہ مٹا سکے ابھی بھی موجود ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان شفاعت کریں گے. تو صحابہ زیادہ حق رکھتے کہ نہیں شفاعت کے, زیادہ حق رکھتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں بعد ایک مسلمان کی شفاعت تو کریں گے تاکہ وہ جہنم کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائے, تو اپنے صحابہ کرام کی شفاعت نہیں کریں گے کیا, جن سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو, اور وہ غلطی موجود ہو اور وہ ابھی تک مٹی نہ ہو, جبکہ معاملہ پہلے حل ہو چکا ہے, بتایا میں نے. لیکن اگر مفروضہ ہے, اگر کوئی چیز بچی بھی ہو, کوئی ایسا صحابی جس کا گناہ ابھی باقی بھی ہو, تو اسے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ گناہ ختم ہو جائے گا. اچھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت میں شفاعت کریں گے, اور صحابہ کرام امت میں سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی شفاعت کی جائے, یہ خلاصہ ہے. اچھا, اگر یہ بھی نہ ہو تو شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں او ابتلی ببلاء فی الدنیا کفر بہ عنہ, یا تو ایسی مصیبت دنیا میں آئی ہے جس سے ان کے گناہ کا کفارہ کا باعث بنی ہو. کتنی آزمائشیں ہیں صحابہ کرام پر, کتنی آزمائشیں آئی ہیں, دیکھیں ہجرت دیکھ لیں, باقی چھوڑیں آپ, کتنی بڑی آزمائش تھی. اگر ہم تھوڑا سا سوچیں, ہم یہاں پہ رہتے ہیں, ہمارا گھر, ہمارا رہن سہن, ہمارا کھانا پینا, ہمارا کاروبار, ہمارا روزگار, ہمارے بچوں کے جو پڑھائی وغیرہ, بچوں کا رہنا جو ہے سارا کچھ بیک وقت, اچھا گھر بھی ہے پھر یہ ساری چیزیں جو ہے, کیونکہ وہاں پہ کوئی کچھ جانور بھی پالے ہوئے تھے, اونٹ بھی پالے ہوئے تھے, وہ بھی کاروبار کرتے تھے, کوئی تاجر تھے, کوئی محنتی تھے اس طریقے سے, کوئی کاشتکار تھے. اچانک حکم آ گیا کہ تم نے یہ سب چھوڑ کے چلے جانا ہے, چھوڑ کے چلے جانا ہے, کیا چھوڑنا ہے؟ سب کچھ چھوڑنا ہے, یہ جگہ ہی چھوڑنی ہے. اسی زمین پر پلے بڑے ہیں, اس کی سوانگ کہاں جائیں گے؟ یہ تو ہماری گھر ہے, یہ تو ہماری زمین ہے. یعنی ایک تو آپ کی اس جگہ سے ایک دلی محبت ہوتی ہے, لگاؤ ہو جاتا ہے بچپن سے, اور پھر جو کچھ کمائے سب قربان, یا سب قربان کر کے جانا ہے. سبحان اللہ. اور پھر میدان جنگ میں جو جہاد ہوا ہے, پھر جو فرائض کی ادائیگی میں جو امتحان, کتنی آزمائشیں پیارے کا, یعنی دیکھیں سیدنا حمزہ کو جب شہید کیا گیا اور مثلہ کیا گیا، 70 صحابہ کو جنگ احد میں شہید کر دیا گیا، 70 کو. مثلہ جانتے ہیں مثلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ میت کی شکل کو بگاڑ دینا، یعنی ناک کاٹ دینا، پیٹ چاک کر دینا، آنکھیں نکال دینا، زبان کاٹ دینا، یہ ساری چیزیں. یعنی سیدنا حمزہ سیدنا صفیہ کے بھائی ہیں، جنگ احد میں سیدنا صفیہ اور انہا جو ہے زبیر بن عوام کی والدہ ہیں، اور بھائی کو دیکھنے کے لیے نکلی، میرا بھائی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے سیدنا حمزہ کو، پیارے چاچا تھے، تو کافی غمزدہ ہو گیا، یعنی آنسو بھی آپ علیہ وسلم کے بہے. تو دیکھا سیدنا صفیہ آ رہی ہیں، تو سیدنا زبیر کو کہتے ہیں اس بڑھیا کو روک دو وہاں پہ، کہ وہ نظارہ نہیں دیکھ سکتی ہے، کیسے دیکھ سکتی ہے اپنے بھائی کو. یعنی دیکھیں مرد دہل جاتے ہیں بازار ایسے نظارے دیکھے، اب یار عورت کس طریقے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ سکتی ہے، اسے کس طریقے سے روکو یہاں تک نہ پہنچ پائے تاکہ یہ نظارہ نہ دیکھ سکے. یہ ساری چیزیں جو میرے بھائیوں یہ آزمائشیں تھیں، اور آزمائشوں سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. یہ سب مسلمات میں سے، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں. اگر دور حاضر میں تکلیف کی وجہ سے کسی کو جب تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ گناہ کو کفارہ ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی آئے، صحیح حدیث میں آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث میں، ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه الا حط الله به سيئاته كما تحط شجرة ورقها. کوئی ایسا مسلمان نہیں جسے کوئی اذیت، کوئی تکلیف پہنچے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اذیت تکلیف پہنچی ہے، الا یہ کہ حط اللہ به سیئاته، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. کما تحط شجرة ورقها، جیسا کہ درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں نا، ایسے ہی اس مسلمان کے، اس مومن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں ان تکلیفوں کی وجہ سے جو وہ برداشت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو صحابہ زیادہ حق نہیں رکھتا کیا؟ کتنی آزمائشیں ہوئیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ایسی حدیث اور بھی موجود ہیں. شیخ حسین تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب آخری دیکھیں جب پیارے جملے ہیں، فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ، اگر یہ ساری باتیں ان گناہوں میں جو محقق، جو حقیقتاً ثابت ہوں یہ گناہ ہوئے ہیں، فَكَيْفَ الْأُمُورُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ، تو ان معاملات ہم کیا بات کریں جن میں صحابہ مجتہد تھے. ان اصابوا فلهم اجران، اگر حق کو پانے، ثواب کو پانے، تو دوگنا اجر کے حقدار ہیں. اور وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اگر خطا سے ہو گئے تو ایک اجر ان کو ملا، ایک اجر کے مستحق ہیں. وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ، اور جو خطا ہے وہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی دلیل گزر چکی ہے، اور یہ باب اولا ہے، من باب اولا ہے یہ کہ صحابہ کرام کے لیے کسی قدح یا برا بھلا کہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا. اور یہ جو اسباب ہے جس سے صحابہ کرام پر جو قدح، جو برا بھلا کہا گیا ہے، اسے رفع کر دیا جاتا اور ختم ہو جاتے ہیں، اس کے دو قسمیں ہیں. پہلے قسم یہ ہے ان کے لیے خاص ہیں، صحابہ کرام کے لیے خاص ہیں، اور یہ وہ سوابق الفضائل جو پہلے جس کا ذکر ہم نے کیا ہے، کیونکہ وہ ان اہل سوابق الفضائل میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے خاص انعام سے نوازا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، پھر جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، بہت سارے قربانیاں بھی دیں، بہت ساری جنگوں میں بھی شریک ہوئے، اور بہت ساری آزمائشوں بھی گزرے ہیں. اور دوسری قسم کے جو چیزیں ہیں جن سے صحابہ کرام کی جو برائیاں ہیں، جو قدح ہے، وہ ختم ہو جاتی ہیں، عام ہیں، اور یہ توبہ ہے، توبہ ہے، اور وہ نیکیاں جو جس سے گناہوں کو پاک کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور آزمائشیں اور تکلیفیں، یہ چار چیزیں ہیں جو صحابہ کرام کے لیے خاص ہے، وہ ان کے جو خود نیک اعمال کیے ہیں، جو ان کے سوابق ہیں، فضائل ہیں. جو عام ہیں ان میں توبہ ہے، چار چیزیں، توبہ ہے، وہ نیکیاں جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، نمبر تین شفاعت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی، نمبر چار مصیبتیں، تکلیفیں جو ان پر نازل ہوں. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ثم ان القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزل مغبون في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر جو چیزیں صحابہ کرام کے تعلق سے موجود ہیں بہت ہی کم ہیں, اور ان کی جو فضیلتیں ہیں اور جو نیکیاں جو انہوں نے بھلائیں اور اچھائیاں کی ہیں ان میں غرق ہو چکی ہیں. یعنی ایک پاس نیکوں کا سمندر ہے اور اس میں دو قطرے آپ نے کچھ کڑواہٹ کے ڈال دیں, کچھ غلطی آپ سے ہوئی, انہیں کوئی وقت ہوتی ہے ان کی, کیا تناسب ہے سمندر کا ان چھوٹے سے غلطیوں کے سامنے, کوئی تناسب ہی نہیں ہے. یعنی جو ان سے کچھ غلطیاں بھی موجود ہیں وہ ان کے ان بہت سارے جو بھلائیاں ہیں جو انہوں نے کی ہیں جو قربانیاں دی ہیں ان کے سامنے ان کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی. شاہ مسیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں, جو ان میں سے بعض نے سے چوری ہوئی, بعض نے چوری کی, کچھ شراب پیتے تھے, کسی سے قذف ہوا, کسی سے زنا ہوا اور وہ محسن تھے یا غیر احسان کے تھے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے فضائل اور محاسن کے سامنے کوئی قدر نہیں رکھتے اور غرق ہو جاتے ہیں, اور بعض میں تو ان پر حد بھی قائم کی گئی جو ان کے لیے کفارہ ثابت ہوا. دیکھیں ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حدیث موجود ہے, ٹھیک ہے نا, رجم کرنے کی حدیث موجود ہے الغامدیہ کی حدیث میں, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو صحابی شراب پیتے تھے بار بار کوڑے مارے جاتے تھے تو کفارہ کے بھی احادیث بھی موجود ہیں. تو اگر حد قائم کی گئی ہے ان پر یا ان کے بعض پر جو ہے تو ان کے لیے کفارہ ثابت ہوا. پھر آخر میں شاہ حسین بتیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو کہ فضیلتیں جو محاسن جو ہیں بہت ساری, ان میں سے شیخ السلام نے چند کا ذکر کیا ہے, من الایمان باللہ ورسولہ والجہاد فی سبیلہ والہجرت والنصرت والعلم النافع والعمل الصالح. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, ہجرت, نصرت اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی, علم نافع عمل صالح, ان سات چیزوں کا ذکر کیا ہے شیخ السلام تیم رحمۃ اللہ نے. یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں یہ فضائل ہیں اور مناقب ہیں صحابہ کی جو معلوم اور مشہور ہیں ان سے, اور یہ وہ نیکیاں اور بھلائیاں ہیں جن میں صحابہ کرام کی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان میں غرق ہو کے ختم ہو جاتی ہیں. وہ جو ان سے ثابت ہیں, یعنی وہ جو صحیح غلطیاں جو ان سے ثابت ہیں وہ ان محاسن کے سامنے ان بھلائیوں کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. یہ تب اگر ان سے کوئی چیز صحیح ثابت ہو. تو ہم بات کریں مفروضات کی, اگر ان سے یہ چیزیں جو منسوب ہیں جو غلطیاں ان کی طرف جو محققہ بھی نہیں ہیں جن میں یا تو مجتہدین تھے یا متعولین تھے, جیسا کہ پہلے گزر چکا, اگر مجتہدین تھے وہ سب مجتہدین تھے, اگر حق کو پالے تو دگنا اجر ہے, اگر ان سے خطا ہوئی تو ایک اجر کے مستحق ہیں. پھر شیخ حسین بن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور جو بھی ان لوگوں کی سیرت میں نظر ڈالتا ہے غور و فکر کرتا ہے علم و بصیرت کی بنیاد پر, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان یعنی عظیم لوگوں کو صحابہ کرام کو فضیلتیں بخشی ہیں تو وہ یقیناً یہ جان لیتا ہے کہ صحابہ جو ہیں انہم خیر الخلق بعد الانبیاء, انڈر لائن کریں آخری جملہ دیکھیں, کہ صحابہ جو ہیں خیر الخلق بعد الانبیاء, سب سے بہترین ہیں انبیاء کے بعد. اور حدیث میں بھی آئے شیخ صاحب شیخ مسیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم, جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے تفقال حدیث میں, اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ جو ہیں انبیاء کے بعد سب سے اچھے اور عظیم ہیں, کیونکہ جو بعد میں آئندہ لوگ ہیں فضیلت میں ان سے کم ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو میں صحابہ ہیں سب سے بہترین زمانہ ہے, پھر خیریت میں بہتری میں زمانہ کم ہوتا جائے گا, اگلے زمانے میں مزید کمی ہوگی اور اس سے اگلے میں مزید کمی ہوگی. تو جو لوگ رہتے ہیں اس زمانے میں ان کی فضیلت کے اعتبار سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ ہے. شیخ عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر آپ علم بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں تو یقین، تو یہ بات یقین ہو جاتی ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ سب سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا عیسیٰ کے جو حواری تھے ان سے افضل ہیں صحابہ، اور سیدنا موسیٰ کے جو اصحاب تھے نقباء تھے ان سے بھی افضل ہیں، اور جو سیدنا نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور ان کے علاوہ جو انبیاء تھے جو ان کے صحابہ تھے جو ان کے ساتھی تھے ان تمام سے افضل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورۃ آل عمران نمبر 110 میں الی آخر الآیہ، اور ہم سے یعنی اس امت میں جو ہم یہ امت سب سے بہترین امت ہے جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے، اور ہمارے نزدیک ہماری امت میں جو سب سے افضل ہیں وہ صحابہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر الخلق ہیں جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امتوں میں سب سے افضل اور انبیاء کے بعد صحابہ سب سے افضل ہیں بلا شک و شبہ، وہ یہ رسم جماعت کے نزدیک ہے، جو رافض ہیں ان کو نزدیک نعوذ باللہ کہ صحابہ جو ہے سب سے بدترین ہیں نعوذ باللہ، سوائے چند کے جن کو وہ استثناء کرتے ہیں. پھر شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا کان ولا یکون مثلہم، نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا ان کے جیسا، صحابہ کرام کے جیسا نہ کبھی تھا یعنی سابقہ امم میں جو پہلے گزر چکی ہیں، اور نہ ہی بعد میں آنے والے لوگوں میں صحابہ کرام جیسا کوئی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیر الناس قرنی، پیارا اطلاق ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی جو پہلے گزر چکے ان سے بھی، جو بعد میں آنے والے ہیں ان سے بھی سب سے بہترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. پھر شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وَأَنَّهُمُ الصَّفَّةُ مِن قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الْأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور بے شک یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہترین زمانے والے ہیں اس امت میں، جو تمام امتوں سے سب سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی عزت والے اور شرف والے لوگ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور سورۃ عمران نمبر 110 میں، اور سورۃ بقرۃ نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت وسط ہے تاکہ لوگوں پر گواہ رہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خیر الرسل، تمام رسولوں سب سے افضل ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امت جو، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ تمام امتوں سے سب سے افضل ہے، اور صحابہ کرام جو ہے سب سے افضل ہیں، اس اعتبار سے خیر الناس قرن کی حدیث میں پھر یہ ترتیب باقی کے ہیں تابعین اور اتباع التابعین کی. اور شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرون کا جو اعتبار ہے، تین جو زمانے ہیں، اہل قرآن کے جمہور سے جو وسط میں ہیں، اور صحابہ کرام کا جو جمہور ہے وہ جو چار خلفائے راشدین ہیں ان کے زمانے میں ختم ہوا، یعنی اہل بدر میں سے بہت چند لوگ رہ گئے تھے، جو تابعین ہیں وہ اصغر الصحابہ کے زمانے یعنی سیدنا عبداللہ بن زبیر و عبد الملک بن مروان کے زمانے تک رہے، جو اتباع التابعین ہیں وہ اموی جو خلافت تھی اس کے آخر میں اور عباسی خلافت کے ابتدا میں یا ابتدا تک موجود تھے، یعنی سب سے آخر صحابی جن کی وفات ہوئی ابو الطفیل، سیدنا ابو الطفیل عامر بن واثر اللیثی رضی اللہ عنہ، سن 100 یا 110 ہجری کہا جاتا ہے ان کی وفات، سن 110 ہجری تک، یعنی سن 110 ہجری میں آخری صحابی کی وفات ہوئی. اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے، اتفقوا ان آخر من كان من اتباع التابعین مما يقبل قوله من عاش الى حدود 120، جو تابعین ہیں اتباع التابعین ہیں یعنی ان کے جو آخری وقت تک جو زندہ رہے وہ سن 220 ہجری تک رہے، انسان 220 ہجری کے بعد یہ تین بہترین زمانے ختم ہو گئے ہیں. زمانہ جو ہے وہ جو تین بہترین زمانوں کے حدیث کے تعلق سے شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں، زمانہ کا اعتبار مدت سے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں سے جو اس زمانے میں رہتے تھے، صحابہ کرام کا زمانہ 110 ہجری میں ختم ہوا، آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی، پھر تابعین، رتب اتباع تابعین ہے، ٹھیک ہے نا. 220 ہجری کے بعد یہ زمانہ ختم ہوا، تیسری صدی ہجری میں 220 میں اب اتباع تابعین بھی ختم ہو گئے. تو یہ بہتر کے اعتبار سے جو زمانے کی جو مدت ہے یہ 220 ہجری تک تقریباً موجود تھی. یعنی اس حدیث کے تعلق سے یہ سب شیخ عثمان تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے، اور شیخ عثمان تیمیہ نے اسے یہاں پہ شیخ عثمان تیمیہ کے قول بھی بیان کی ہے، اور حافظ ابن حجر کی قول بھی یہاں پہ بیان کیا ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم کی حدیث جو ہے، یہ ترتیب جو ہے زمانہ کس اعتبار سے ہے، کیا 100 سال گنا جائے گا تو پھر 300 سال کے بعد جو چوتھی صدی وہاں تک جائے گا، یا اس سے پہلے یہ زمانہ ختم ہو گیا ہے. تو فرماتے ہیں جو جمہور الصحابہ ہیں یا جمہور القراء جو علماء ہیں، ان کو دیکھا جائے گا ان کی وفات کب ہوئی ہے. ان میں سے جو اب صحابی ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس شخص کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ایمان کی حالت میں اسی پر وفات ہوئی. اب جتنے بھی لوگ اس وقت موجود تھے جن میں یہ صفات پائے جاتے، وہ صحابہ جو ہے سب سے آخری نے کب وفات پائی؟ 110 ہجری میں. اب صحابہ یہاں تک ختم. اب تابعی کون ہے جس نے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے وہ وفات بھی اسی ایمان پر ہوئی ہے. اب ملاقات کس سے ہوئی؟ صحابہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، اس وقت تو موجود نہیں تھے. اب صحابہ کرام سے ملاقات ہی ہے، تابعی ہے. اور پھر جس نے تابعی سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے، وفات بھی اس پہ ہوئی. تو اب اسے کہتے ہیں اتباع التابعین. اب صحابہ نے تو 110 ہجری میں ختم ہوئے، اب یہ تابعین اتباع التابعین کا جو زمانہ ہے 220 ہجری تک گیا. اب یاد کرنا آسان ہے، 110 اور 220 یاد کرنا آسان ہو جائے گا. یہ چند اہم باتیں تھیں صحابہ کرام کے تعلق سے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کیا. میں نے اور بھی کتابیں پڑھی ہیں، اتنی تفصیل سے پیارے انداز سے بہت کم میں نے دیکھا ہے، بہت کم پڑھا ہے. اسے ایک جگہ پہ جمع کر کے، یعنی اگر اس سے دفاع کر کے جو پیارا انداز ہے، یعنی سکوت اختیار کرنے کے بعد شروع ہوئی، آپ دیکھیں کہ وہ کون سا گناہوں کا کفارہ ہے جو ایک عام مسلمان کے لیے قرآن سنت میں موجود ہے، جو صحابہ حق نہیں رکھتے اور وہ شیخ الاسلام نے بیان نہیں کیا ہے. سبحان اللہ، پھر اندازے پیارے انداز سے اور ترتیب سے شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب علماء اس طریقے سے چیزیں بیان کو، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح میں بڑے پیارے انداز سے اسے بیان کیا ہے، اب ہمارے ذمہ ایک چیز رہ جاتی ہے. کیا رہتی ہے؟ کیا ہم ان مسائل کو سمجھیں، انہیں یاد کریں، ان پہ عمل کریں، اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں. لوگوں میں بہت ہی غلط فہمی ہے صحابہ کرام کے تعلق سے. ابھی ہم محرم گزرا ہے، محرم میں ابھی جب ابتدائی 10 دن ہیں، بڑا شور شرابہ، سید معاویہ کو برا بلا کہنا، سوشل میڈیا میں دیکھیں آپ، تباہی مچی ہوئی تھی. اور صحابہ کرام، روافض اور جتنے بھی باطل گروہ ہیں، اور بعض لوگ جہالت کی بلکہ جہل مرکب کا شکار ہے اس معاملے میں، تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم جب ایسے مسائل ہوں، جب ہم یہ چیز سمجھ رہے ہیں الحمدللہ، آگے تک اس کو لے کے جائیں، شیئر کریں کہ حق کیا ہے، کس طریقے سے اصل معاملہ کیا ہے. دیکھو عوام الناس میں خیر ہے، عوام الناس سمجھتے ہیں. جو بڑے گدی پہ بیٹھے ہیں، یہ اوپر والے لوگ جو ہیں، یہ لوگوں کو جو بہکانے والے ہیں اور باطن نظریات والے ہیں، اور جو حق کو جان کر بھی نہیں سمجھنا چاہتے، نہیں جاننا چاہتے، اور نہ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کسی ذاتی مفادات کی وجہ سے، یا اللہ نے نعوذ باللہ دل پہ مہر لگا دی نعوذ باللہ، تو ان سے تو اب کسی سے بحث نہ کرے. تحصیل حاصل ہے، لیکن جو حق کو سمجھنا چاہتے ہیں عوام الناس تک، جب وہ اپنے زہر پھیلا رہے ہیں، گھول رہے ہیں، آپ اس علم کی روشنی کو جو ہے ان تک پہنچائیں پیارے انداز سے. جب کبھی کوئی بات ہو، صحابہ کرام کا دفاع میں نے دو واجب یہی دیا تھا، پھر میں دہرا رہا ہوں، صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہے، موقف کیا ہے، یہ ہمیں جاننا چاہیے، بیان کرنا ہے جتنے پوائنٹ آپ وہ بیان کریں. دوسرا، صحابہ کرام کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے. دفاع آج ہم نے پڑھ لیا پورا، اب صرف ترتیب دینی ہے، بشک نمبر اس میں لکھ کے آپ، تاکہ آپ فنگر ٹپس پہ یاد آ جائیں. صرف عقیدے کے تعلق سے جو امور ہے تقریباً، میں فنگر ٹپس 10 بھی آپ کریں گے تو تقریباً آپ کو یاد ہو جائیں گے. ہمارا جو ایمان صحابہ کرام کے تعلق سے، آپ تفصیل کریں تو 20 تک بھی پہنچ سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی. اور جو دفاع کر رہے ہیں وہ بھی 10 سے زیادہ پوائنٹ ہے. اگر جو ہم نے آج پڑھے یہ 10 سے زیادہ پوائنٹ ہیں, آپ نوٹ کر لیں دیکھ لیں. تو آپ نے مجھ سے 10 عقیدے کے پوائنٹ, ہمارا عقیدہ کیا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے, اور 10 دفاع کے پوائنٹ آپ یاد کر لیں, تو یہ علم واللہ آپ کے لیے زندگی بھر نور اور روشنی اور بھلائی کا سبب بنے گا, اور انشاءاللہ آپ کو آگے بھی شیئر کر سکیں گے, اور آپ بغیر جھجھک کے کسی سے آپ اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے کہا ہے, جو ہم نے سنا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی وجہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بدعت اور خرافات اور شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.